أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے. اور اب ہم قرآن پڑھ کر کیا سیکھ رہے ہیں؟ خوشی تو ہوتی ہے نا روز اللہ کے کلام کو پڑھنے کی. تو انشاءاللہ بہت ہی پیارے اس پارے کو دیکھیں گے. اور یہاں یاد رکھے کہ آپ اور میں بالکل قرآن کی پیک پہ ہیں اس وقت. جو مڈل پارٹ ہوتا ہے نا وہ ٹاپ ہوتا ہے. پیچھے سے ہم یوں چل رہے تھے, اب ادھر ہیں. اور یہ 15, 16, 17, 18 پارے ہم ٹاپ پہ رہیں گے اور پھر ڈکلائن شروع ہوگا. آگے سے تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. یہ بتائیے کہ ان 15 پاروں کا پتہ چلا 14 کا؟ الحمدللہ, یہی ہماری آپ کی زندگی ہے. ہم اسی طرح دنیا میں آتے ہیں نا, بس جوان ہوتا ہوا بچہ دکھتا ہے کیونکہ نظریں بڑی لگی ہوتی ہیں اس پہ. بس اس کے بعد جوانی آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہی سبق ہے آج کے اس پارے کا بھی. آئیے تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك نا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
جزاك الله خير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پندرہویں پارے کا آغاز کریں گے. بہت ہی خوبصورت پارہ ہے. اس پارے میں ہم پوری سورت بنی اسرائیل اور ابتدائی حصہ سورت کہف کا پڑھیں گے. حقیقت ہے کہ ہر سورت ہی اپنی جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس سے پہلے یہ جملہ بولنا چاہیے, لیکن بلا مبالغہ آج کے اس پارے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کو بھی صرف یہ ایک سپارہ اور اس کا ترجمہ یا اس کو اس کی زبان میں سننے کا اگر ہم موقع دے دیں تو اس کو اسلام کی تقریباً ہر بات پتہ لگ جائے گی. پہلے چودھویں پارے یعنی پچھلا پارہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. پارہ 14 ربما یود الذین کفر اسے شروع ہوا تھا, حسرت تھی اس میں, اور پندرہواں پارہ اس حسرت سے نکلنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. کل قیامت کے دن وہ غیر مسلم جنہوں نے دنیا میں اسلام کو ہلکا جانا اور اس پہ غور و فکر نہ کیا ان کو اور بھی زیادہ افسوس ہوگا. پھر اس میں ہم نے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتیاں دیکھی تھی کہ کیسے قرآن کی حفاظت کا بھی ذکر تھا, ایمان کا بھی ذکر تھا, اور کچھ ایکٹیویٹیز جو اسٹوڈنٹ سے ملی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ لوگ جو محسن کے درجے پہ ایمان والے بن جاتے ہیں اللہ ان کا ساتھی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے معاملے میں عبادات کے رنگ میں محسن بنا دے. پھر تقویٰ کیا ہے؟ جب تقویٰ ہوتا ہے تو انسان کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے. اور وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ کا جو سبق ہے یہ زندگی میں نہیں, موت کے وقت تک اس کی ضرورت ہے, تبھی تو پھر مرتے وقت لا الہ الا اللہ کی خواہش کی جاتی ہے. پھر جو بہت زیادہ خوبصورت نقطہ جس پہ کل تقریباً پورے ہی پارے کا تھیم تھا, فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, درگزر کیجئے, خوش رہیے, خوش رکھیے. اور اس بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں کیا افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. پھر ہم نے شہد کی مکھی اور گائے ان دو سے سیکھا کہ ادنا سی چیز لے کر اعلیٰ چیز کیسے دی جاتی ہے, اور ٹیم ورک اور علم کے لیے, لوگوں کو نفع دینے کے لیے اور لینے کے لیے سفر کرنے کی اہمیت بھی دیکھی. پھر شہد کی مکھی کو اگر آپ میں اپنا استاد سمجھ لیں تو ہم نے اسے کیا سیکھا کہ بی فوکسڈ, جو کام کریں پورے دل کے ساتھ کریں, بی تھینک فل, شکر گزار بنیے, بی پیور, صاف کر لیجیے اپنے آپ کو اندر باہر سے, کھڑے ہو جائیے اور سبمسو, سب کچھ اپنے رب کے آگے ڈال دیجئے اور اس قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین پہ عمل کیجئے. پھر شہد کی مکھی سے ہم نے سیکھا تھا کہ ہارڈ ورکنگ از کی ٹو سکسیس, کتنی محنت کرتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے فالو دا انسٹرکشنز. لگ نہیں رہا کہ ایک بہت بڑا کوئی ٹرینر ہے اور آپ کو ٹریننگ کے نقطے سکھا رہا ہے. وہ مکھی جس کی سائز کو دیکھیں, جس کے دماغ کو دیکھیں, تو شاید میرے آپ کے ایک ہاتھ میں مسلی جائیں کئی مکھیاں. اللہ ان سے سکھاتا ہے. اور سب سے بڑی بات بی کمیٹڈ, جو کام کیجئے کمیٹمنٹ کیجئے, اس کو نبھائیے. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو ان خوبیوں سے متصف کر دے. جیسے وہ شہد دیتی ہے اور اس شہد میں شفا ہے, اسی طرح امت مسلمہ کے پاس آج اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہر بیماری کی شفا موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچا دے. اور سورت نحل, چونکہ سورت میں بھی نحل تھی اور پیغام بھی اس کا ٹیم ورک ہے, تو آخر میں ایک بات جو ہم نے سیکھ لی تھی کہ ما عندکم ینفت, جو کچھ تمہارے پاس ہے نا جب فنا ہو جائے گا, ہاں جو اللہ کے پاس ہے جو الباقی ہے وہ باقی رہے گا. تو اپنی وہ چیزیں جو اب ہمیں اپنے سے بوجھل لگتی ہیں, بڑی لگتی ہیں, ان کو باقی کے ہاتھوں میں دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے. اور ہر نعمت کو جب اللہ کی طرف سے سمجھیں گے نا, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ, تو یاد رکھیے یہ کام بہت آسان ہوگا. اور کرنا کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شکر گزار بننا ہے. اب چلتے ہیں اس پارے پہ, پارہ نمبر 15. اس پارے کا رشتوں کو جوڑنے کے ناطے سے جو تھیم ہے وہ بہت خوبصورت ہے, جو دنیا میں آنے سے پہلے بن جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا, اور وہ ہے میرا رشتہ والدین سے. دیکھیے ایک ہوتے ہیں حقوق, ہم نے عموماً رشتے پڑھے بھی تھے نا, تو حقوق, حقوق الوالدین, حقوق اولاد. حقوق بڑی چھوٹی چیز ہے، یہ تو پلس مائنس ہوتے ہیں، یہ انگلیوں پہ گن لیجئے، پہلا حق، دوسرا حق، تیسرا حق. رشتوں میں حق نہیں ہوتے صرف، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، ایموشنز بھی ہوتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ آج ماں باپ کے ساتھ ایموشنل ریلیشن شپ کو دیکھیں گے. حقوق تو ہم پیچھے بھی دیکھتے ہی آئے اور آگے بھی دیکھیں گے، وبالوالدین احسانہ کی صورت میں. اگر آپ ایک نٹ شیل میں اس پارے کو بند کرنا چاہیں، جس طرح کوزے میں دریا کو بند کریں، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے سورت بنی اسرائیل ہے. پہلے پارے، بلکہ دوسرے ہی سبق سے ہم بنی اسرائیل کی باتیں سنتے آ رہے ہیں. ماضی کے دور میں ایک ایسی قوم جس کو اللہ نے ایک بہت بڑا کام دیا تھا، لیکن جب ان میں دنیا کی محبت اور بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ اس کام سے پیچھے ہٹ گئے. آج پوری سورت ہے اس نام پہ. اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ بڑے بڑے معروف مذاہب میں سے بنی اسرائیل آج بھی ایک مذہب ہے، اور اس نام پہ اگر سورت ہے اور پارہ ہی شروع سے ہو رہا ہے اور سورت بھی شروع ہو رہی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے دور فتن میں راہ عمل کیا ہے، آج بھی بہت سارے فتنے ہیں، کرنا کیا ہے. اسراء و معراج سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، جو اللہ کی خاص مشیت اور حکمت کا مظہر تھا اور ایک امت کی تبدیلی کا پیغام تھا. پھر ہم اس پارے کے ناطے بہت سارے رشتوں کو دیکھیں گے اور خود سے سوال کریں گے کہ میرے رشتے دار کہاں جا رہے ہیں. میں تو دن بدن علم لے کر اور عمل کی کوششوں میں الحمدللہ اللہ کے قریب جا رہی ہوں، لیکن کیا اصل رشتے داری کا حق نبھا رہی ہوں؟ اور پھر ہم سیکھیں گے کہ آخرت بنانے والے کی دنیا بن جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اس کی آخرت بن جائے. پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ غریب کیوں بھوکا ہے آج، کیونکہ ہماری میز پر ضرورت سے زائد کھانا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اللہ کے ہاں اپنی تعریف اور ناموری چاہتا ہے وہ تہجد پڑھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی خاطر اپنی پسندیدہ ترین جگہ کو چھوڑا تو اللہ نے مدینہ کو مدخل صدقین بنا دیا. اللہ اس شہر کو ہم سب کے لیے بھی مدخل صدقین بنا دے. قرآن شفا ہے ہر وہ اس شخص کے لیے جو اس کو رہنما بنا دے. پھر ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے، ان پرچوں میں بہترین نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر سورت کہف میں ہم سیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں آنے والے چار بڑے فتنے اور آزمائشیں کیا ہیں: ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش، اور اقتدار کی آزمائش، اور اس سے کیسے نکلنا ہے. اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ، فہم، وقت میں برکت عطا فرمائے. اور ہم واقعہ معراج سے سیکھیں گے کہ ظاہری اسباب کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جو لوگ سیرت کے کورسز کر چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ واقعہ معراج اس سال ہوا تھا جس کو عام الحزن کہتے ہیں. باہر کی دنیا کا سہارا ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے، اور گھر کی دنیا میں خدیجہ الکبریٰ نام کی پیاری جان نثار بیوی دنیا سے کوچ کر گئیں. اللہ کے نبی اداس اداس رہنے لگے، دکھی تھے، تو اللہ نے آسمانوں پر لے جا کر وہ کچھ دکھایا کہ جس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا. پھر ہم سیکھیں گے کہ پورے یقین سے دعائیں کیسے مانگی جائیں. انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے. پھر سیکھیں گے کہ اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے آپ کی میری نجات کا. اور خاص طور پہ پھر اس پارے کا پیارا خوبصورت رشتہ ماں اور باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگنا. پھر عاجزی بھی سیکھیں گے، اکڑ اللہ کو پسند نہیں، عاجز بن کے رہنا ہے. شیطان کس طرح سے غلط کاموں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا. آج ہم شیطان کے تقریباً سٹیپ بائی سٹیپ 8 سے 10 وار دیکھیں گے، شیطان کی انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی اسٹریٹجی کیسے ایک چیز سے نکال کر دوسری چیز میں لے جاتا ہے، اور پھر بندہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اللہ کے حکموں کو سن کر جھٹلانا نہیں، سر نہیں ہلانا، سر نہیں کھینچنا. سرکشی یہی ہوتی ہے، ہوں دیکھیں گے اتنا کچھ کون کرے، آج کے دور میں کب کروں، میں کیوں کروں. اور پھر سب سے بڑا میسیج جو اس پارے کے اینڈ پہ شروع ہوگا اور کل کے پارے میں کنٹینیو ہوگا، وہ ہے کہ نوجوان، یوتھ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو دین کی تعلیم دے چکے کہ کل وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ثابت ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہمیں لینے اور دینے والا بنا دے جو کہ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. شروع کرتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز سے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پڑھتے اور سنتے وقت آپ کو مجھے اس چیز کا پوری طرح شعور اور یقین ہونا چاہیے کہ یہی چیز ہے جو میری آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. 111 آیتیں ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں, اور پوری کی پوری سورۃ اسی ایک گو میں پڑھنے کا مزہ بھی آپ اور میں دیکھیں گے. پہلی 10 آیتیں, 1 سے 10, ٹاپک لکھیے گا اسراء و معراج, اللہ کی خاص مشیت, یعنی اس سفر میں اللہ کی کوئی خاص حکمتیں تھیں, اور اصل میں معراج تبدیلی امت کا سفر تھا, کیونکہ شروع میں معراج ہے اور اگلے ہی حصے میں 7 اس رکوع میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے 4 بڑے بڑے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس ربط کو سمجھنے کے لیے وقت, سمجھ, فہم, غور و فکر, تدبر کرنے کا وقت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی, اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باعث نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. سورۃ کا آغاز کتنا زبردست ہے, اور یہ نوٹ کر لیجئے نقطہ, اگر کوئی آیت اللہ کی صفات اور خوبیوں سے شروع ہو تو اس میں بہت بڑی بات ہے. یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہی پاک ذات ہے جو یہ کام کروا سکتا ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ معراج جسمانی سفر تھا, صرف خواب کا سفر نہیں تھا, ورنہ تو اس کے اوپر اتنا ری ایکشن کبھی بھی شو نہ ہوتا. پھر فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا, اور وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. عبدن شکورا, اللہ مجھے آپ کو بھی شکر گزار بنا دے اس وقت بھی اس نعمت پہ. جو جو آپ کے اس وقت ارد گرد نعمتیں کہی الحمدللہ, ہم تھے اس قابل, ہے تھی کوئی خوبی ہمارے اندر, کچھ خرچ کیا ہم نے اس کے لیے. یہ صرف اور صرف اللہ کی شان اور رحمت ہے کہ اسلام کی حالت میں, ایمان کے ساتھ, روزے کی حالت میں اس قرآن کو سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے یہاں آ کر ہر چیز سے بے نیاز ہو جایا کریں, کیونکہ شیطان اچکے گا. پہلے تو لے کے آتا ہے, پھر اس کے بعد یہاں کئی قسم کی سوچیں لے کے آتا ہے. تو شکر گزاری کا حق کیا ہے کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنی نظریں اس قرآن کے لفظوں پر گاڑ دیں اور اس کے اندر سے موتی چننے کی کوشش کریں. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے, بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے, اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے, اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی, اور تمہیں بہت بڑے گروہ والا بنا دیا, اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے کیے. ذرا سا اس پہ ہائی لائٹ کیجیے آیت 7 کو, ان احسنتم احسنتم لانفسکم. جو اچھا کرتا ہے نا خود پاتا. اس وقت اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں نا, اس کی خوبی آپ ہی کو ملے گی, اور اس کے برعکس وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں, اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں. لیکن ابھی بھی اللہ تم سے مایوس نہیں, اس لیے اسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا, امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے, ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے. اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے. بچنا چاہتے ہو اس سے تو علاج دیکھ لو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ تھا پہلا رکوع۔ سب سے پہلے واقعہ معراج۔ ہمارے کلچر میں معراج کے نام پر قصے، کہانیاں سنانا، سننا، اور اس رات مسجدوں میں چراغا کرنا، اور اس رات قصیدے کھانا، گانا، اور باہر کیا کچھ نہ کیا جانا جس میں کہیں روشنائیاں ہیں اور کہیں رنگ روغن ڈالا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، صحیح تاریخ بھی نہیں پتا کہ معراج کا سفر کس رات کو ہوا تھا۔ 6 کال ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں سفر کے بارے میں۔ کوئی کہتا اللہ کے نبی کی زندگی کے آغاز میں تھا، کوئی کہتا ربیع الاول میں تھا، کوئی کہتا رمضان میں تھا، اور سب سے اسٹرانگ کال کیا ہے کہ یوم الحزن 10 نبوی کے قریب نازل ہوا، جب اللہ کے نبی دکھی تھے۔ اللہ نے اب ہجرت کی راہیں آسان کرنی تھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، کیونکہ مکہ والوں کے اوپر حجت پوری ہو چکی تھی، جیسے اب آپ لوگوں پہ حجت پوری ہو چکی ہے۔ جس کو خیر ملنی تھی وہ لے رہا ہے، جس سے خیر رکنی تھی وہ رک گیا، جو بھی کسی نیکی میں کام کر پا رہا ہے اللہ اس سے کروا رہا ہے، اس کے بعد تو صرف بونس ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، مجھے بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ میں اس خیر سے کتنا حصہ لیتی اور دیتی ہوں۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اب آپ نے جانا کدھر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے میرے لیے اس بات کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں لاہور کدھر ہے، آپ کہیں گے ادھر جائیں، بس ڈیوو پہ بیٹھے لاہور پہنچ جائیں۔ فیصل آباد کدھر ہے؟ ہم تو گھر بیٹھے کہہ دیں گے۔ عربوں کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے، صحرا ہیں، نہ سڑکیں تھیں، نہ راستے تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ پٹریاں، ایئرپورٹ کا تو تصور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دکھانا چاہتے تھے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ایک تھا کہ چلیں کسی کو لے بھولیں بھٹکے، بہت لمبا تھا، اللہ نے اس طریقے سے سفر کرایا۔ یہ جو سفر ہے نا، اس کے 2 حصے تھے۔ یہاں کیا ہے؟ اسرا بھی ابدی، اور اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنا۔ یہ زمین پہ کیا تھا، آپ کیسے ایک براق تھا، جیسے گھوڑے پہ آپ بیٹھ جائیں یا کوئی بھی تصور میں لائیں۔ تو اللہ کے نبی مکہ سے ملک شام تک گئے، تو اس میں راستے میں جو جو چیزیں آتی رہی جبرائیل آپ کو دکھاتے رہے۔ بالکل وہاں جب راستے میں کھجوروں کے درخت نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ اب آپ کا مہجر بنے گا۔ اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے۔ اللہ کے نبی کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس کا نام مدینہ تو نبی بنا، اور آج ہم اس کو آرام سے، پیار سے مدینہ منورہ یا مدینہ کہتے ہیں۔ تو سفر معراج میں ایک بہت بڑی چیز اب آپ کو آنے والے وقت کے راستے دکھانے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن راستوں پہ چلنا ہو پہلے اس کو جا کر دیکھ لو، ٹرائل کر لیا کرو، وقت پہ مشکلات سے بچ جاؤ گے۔ ہم جب بہت ساری چیزیں صرف وقت پہ کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں تو ہم اس کو برا کہتے ہیں، اصل میں اس چیز کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اس میں بیت المقدس تک لے جا کر، وہاں اس دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود تھے جنہوں نے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنا تھا، مدینہ میں ان کی کثرت تھی۔ اب اللہ کے نبی چونکہ بھی مکہ میں تھے، اور آپ ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور تھا جس کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک بنی اسرائیل اپنے 2 عروج اور 2 زوال کے ادوار سے گزر چکی تھی۔ میں نے کس بیل الجنہ میں تو ڈیفینیٹلی یہ پوری ہسٹری بول کے سنائی تھی کہ کس طرح پہلے کس کا دور تھا، پہلے ان کا عروج تھا جو سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 300 سال کے بعد سے شروع ہو کر حضرت داؤد کے دور پر رہا، اور اس کے بعد ان کے 2 زوال کے دور شروع ہوئے تھے جو حضرت سلیمان کے بعد ہوئے۔ وجہ سمجھ لیجئے، گروہ بندی۔ جب بنی اسرائیل فرقہ واریت میں بٹ گئی، حضرت سلیمان کے بعد ان کی قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی تھی، ایک اپنے آپ کو اسرائیل کہتے تھے، دوسرے یہودا جوڈاس کہتے تھے۔ ان دونوں میں اتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے کہ ان کی ساکھ ٹوٹ گئی، دشمن کے دل سے ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو ڈال دیا، کس سے کیسے اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اسی طرح پھر ٹیٹس نے ان کو خوب پکڑا۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے یہ بات جہاں دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کی امت میں بھی یہی فرقہ واریت آ گئی تو یاد رکھیے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس زمینی سفر میں جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ یہاں، اور یہ سارا سفر ایک رات میں ہوا تھا، اور واپس بھی آگے۔ اس سے اگلا جو سفر تھا بیت المقدس سے آسمان یعنی سدرۃ المنتہیٰ تک، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ نجم میں پڑھیں گے، اور اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ہے، سن لیجئے، دلچسپ ہے۔ اس میں پورا ہی معراج کے بارے میں ایک جرنی ہے پوری لمبی، آپ اس کو سنیں گے کبھی تو آپ کو انشاءاللہ بہت غلبی سے باتیں سمجھ آئیں گی۔ لیکن یہاں اصل میں امتوں کے عروج اور زوال کی کہانی نبی کو سنا دی گئی، اور مدینہ کے یہود کو بتا دیا کہ اب یہاں سے تمہارے دن گنے جا رہے ہیں، اور بہت زبردست ریئیکشن شو کیا لوگوں نے. پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت باتیں سناتے تھے کہ یہ ہمیں باپ دادا کے طریقوں سے روکتے ہیں, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ ختم ہے, یہ فلاں ہے, یہ گیارہویں ہے, اور یہ جی بزرگوں کو پوچھتے ہو. اس طرح کی عجیب سی ٹون میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مخاطب کرتے تھے, کیونکہ یاد رکھیے کہ لوگ بغیر علم کے جو بھی کام اپنے باپ دادا کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک ان کے اوپر خوب محنت کی, لیکن اب مدینہ میں جانے کے بعد تو پھر معاملہ اور سنگین ہونے والا تھا. تو بہرحال اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی دی. معراج کے تحفوں میں سے 5 وقت کی نماز ہے جو شروع میں 50 تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے 5 پڑھ کے 50 کا اجر دیتا ہے. اسی طرح معراج کے موقع پہ حجامے کا حکم دیا گیا, اور معراج کے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمیں کہاں سے سلام بھیجا, آپ بھی کہہ دیں, جواب دے دیں, وعلیکم السلام. اور اسی طرح سے معراج کے موقع پہ توحید والوں کے گناہوں کی معافی اور ایک عمل کی 10 نیکیاں, کم سے کم ہر عمل کی 10 نیکیوں کی جو جزا ہے وہ اسی موقع پہ دی گئی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں جو بات ہمارے پاس آتی ہے آیت نمبر 10 میں, اور وہ کیا کہ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. صحیح بخاری کی روایت نوٹ کیجئے گا, 4708 ابن مسعود سے روایت ہے, سورۃ اسراء, یہ اس کا دوسرا نام ہے, یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. سورۃ کہف اور مریم یہ سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں, یعنی بہت ہی خوبصورت ان کا پیغام ہے. اسی طرح مسند احمد میں اور صحیح بخاری 3340 میں ایک روایت ہے کہ جب لوگ شفاعت کی طلب میں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں, اسی لیے اللہ نے آپ کا نام عبدن شکورا یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے, آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے. اور مسند احمد میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. اب آپ کے میرے لیے عمل کی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو, یہی تو ساری تڑپ ہے. تو کیا کرے, جو نوالا کھائے اللہ کا شکر بجا لائے, اور اگر پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو عمل کی باتوں میں کیا سیکھا, ہر لقمے پہ کہیے الحمدللہ, اور ہر گھونٹ پہ کہیے الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے حق دلوا لیتا ہے اس لقمے کا. پھر اسی طرح سے ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ اللہ کی نافرمانی بامقابلہ اللہ کی فرما برداری. دیکھیے ماں کے لیے بھی وہ 2 بچے برابر نہیں ہیں, جو ایک بات سنتا مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا. نتیجہ دیکھ لیجئے, نافرمانی کرنے والی قوموں کو ذلت اور رسوائی بھی ملتی ہے, دنیا کی رسوائی بھی ہے اور جہنم کا عذاب بھی ہے. اور جو قومیں اللہ کی فرما برداریاں کرتی ہیں, نہ صرف یہ کہ آخرت میں سرخرو ہوں گی بلکہ دنیا میں اللہ کی رحمت کی مستحق ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. پھر اس میں جو بہت ہی پیاری آیت پڑھی ہے, پتہ نہیں آپ نے اس پہ غور کیا نہیں, میں نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے اپنے لیے, ان نحاظ القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ قرآن نیویگیٹر ہے. آپ آیت نمبر 9 کا سب ٹاپک لکھ سکتے ہیں, آپ کی میری زندگی کا نیویگیٹر یعنی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنے والا قرآن ہے. قرآن پڑھتے رہیں گے نا, یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں سب گناہ چھٹ جائیں گے, لیکن ذرا سے پٹری سے اترنے لگیں گے نا تو ایک دم آواز آئے گی, سیدھے ہو جاؤ, یو ٹرن لے لو, سٹاپ کرو, رونگ جا رہے ہو, آپ فوراً سیدھے ہو جائیں گے, پھر چلتے جائیں گے, پھر تھوڑی دیر بعد کوئی مستی آئے گی, کوئی ڈرائے گا دھمکائے گا, پھر ذرا ادھر اترنے لگیں گے تو پھر آواز آ جائے گی. اس قرآن کو نہ چھوڑیے, قرآن بہترین کی طرف راہبری کرتا ہے. یہ قرآن ایماندار کو جو ایمان کے مطابق فرمان نبوی پر عمل بھی کرے بشارتیں سناتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے, انہیں بے شمار ثواب ملے گا, اور جو ایمان سے خالی ہیں انہیں یہ قرآن قیامت کے دن کے دردناک عذابوں کی خبر دیتا ہے. اللہ کرے یہ قرآن کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھٹے, قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری تنہائیوں کا ساتھی بنا دے. تو اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, کیا سیکھا ان آیات سے. پہلی بات, میں اللہ کا شکر کس طرح ادا کرتی ہوں, محاسبہ کریں, الحمدللہ کہتی ہوں یا شکوے. اچھا ہم کھاتے بھی رہتے ہیں, ٹک ٹک, نمک تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا, تھوڑا سا پھر کھائیں گے, یہ لگتا ہے زیرہ کچھ زیادہ ہی ڈل گیا. اچھا کوئی کھائے گا نا شربت, بہت میٹھا کر دیا. کیا افطاری پہ یہ باتیں تو نہیں کرتے, اور وہ بیچاری جو بناتی ہے روزے کی حالت میں, اگر 19-20 کا نمک تیز ہو گیا تو کیا ہو گیا, آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی دہی ملا کے کھا لیجئے. یاد رکھیے یہ بہت بڑا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. کھاتے بھی جانا اور نقطۂ چینیاں بھی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج نوٹ کر لیں اپنے لیے. کھانا آپ کے سامنے آتا کھا لیتے، پسند نہ آتا چھوڑ دیتے، اعتراض نہیں کرتے تھے. چھوڑ دیجئے، منہ سے کچھ نہ کہیں، گھر والا خود ہی سمجھ جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اعتراض کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اپنا محاسبہ کیجئے، کیا میں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتی ہوں؟ جواب آپ نے خود کو دینا. کیا میں شکر گزار بندی ہوں؟ کیا میں اللہ کا رحم مانگتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تو اپنا وکیل نہیں بناتی؟ اور کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو ایک نہیں دو بار برائی کرے گا تو اس کو ایک نہیں دو بار سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا بنا دے.